اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن اطرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. کسی بھی معاشرے کا فکری انحطاط اس وقت ہوتا ہے جب اس معاشرے میں اچھے لوگوں اور برے لوگوں کے درمیان امتیاز ختم ہو جائے. چنانچہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مالک اشتر سے فرمایا کہ تمہاری نظر میں نیکوکار اور بدکار کا مقام ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. یہ طرز عمل نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کو نیکی سے روک دے گا اور بدکاروں کو بدی کی طرف راغب کر دے گا. جی ہاں، کسی بھی معاشرے میں اگر برے لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پایا جائے اور اچھے لوگوں کی قدردانی اور ان کی ستائش کی جائے تو وہ معاشرہ اور اس معاشرے میں قدرتی طور پر لوگوں کا رجحان تقویٰ اور فضیلت کی طرف ہوگا. مولا کا یہ قول کتنا حکیمانہ ہے. کاش معاشرہ اس خوبصورت جملے کے اوپر اور اس قول کے اوپر غور و فکر کرتا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا تو لوگوں کی زندگی میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا. ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سمت ایک قدم ہے اور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے طریقہ کار یہ کہ آپ ہم سے سوال پوچھیں ہمارے موبائل نمبر پر اور ہمارے ساتھ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں جو ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131 0334319131 اور دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380865 0321380865. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qaitrat.org. ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمایا حضرت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پھر اپنے ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوالات پوچھے گئے ہیں.
میں وقار بات کر رہا ہوں ساگر شاہی کوارٹر سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان مہمان کے طور پر کسی کے گھر جائے اور جانتا ہو یا اسے گمان ہو کہ وہ خون نہیں دیتا تو کیا اس کے گھر میں کھانا کھانا، وضو کرنا اور دوسرے کام انجام دینا چاہیے؟ کیا کھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اس نے کھایا اس کا خون دے؟ شکریہ.
جی مولانا صاحب، ان کا سوال جو ہے خمس کے بارے میں، یعنی کسی کے ہاں مہمان بنایا جو خمس نہیں دیتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خمس کے حوالے سے بارہا یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جس شخص پر خمس واجب ہوتا ہے ساری ذمہ داری اسی پر ہے. لہذا اگر فرد کی جگہ گھر کا بڑا، گھر کا کفیل خمس نہیں نکالتا تو اس کی ذمہ داری اس کے بیوی بچوں پر نہیں آئے گی. اگرچہ جو پیسہ وہ گھر میں خرچ کرنے کے لیے دے رہا ہے وہ پیسے بیوی بھی استعمال کرے گی، بچے بھی استعمال کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بزرگ ماں باپ ہوں، ماں باپ بھی استعمال کریں گے، مگر اس کے باوجود اگر خمس نہیں نکالا گیا تو اس کی ذمہ داری بیوی بچوں پر نہیں آتی ہے، ماں باپ پر نہیں آتی ہے. اسی طرح سے اگر وہ افراد کو جو باہر سے ان کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں اور ان کے یہاں کھانا کھاتے ہیں، دعوت میں شریک ہیں، تو ایسی صورت میں اگر یہ جانتے بھی ہوں، اگر ان کو یقین بھی ہو کہ جن کے ہم دعوت کھانے گئے ہیں یہ خمس نہیں نکالتے، اس کے باوجود جو دعوت میں جانے والے افراد ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس سے پرہیز کریں یا جتنا کھانا کھایا ہے اتنے کھانے کا خمس نکالیں. جیسا آپ کا سوال تھا کہ فرض کیجیے کہ میں نے 25 روپے کا کھانا کھایا تو 5 روپے میں خمس نکال دوں، نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جو دعوت کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے. لہذا اگر ایک شخص کے متعلق 100% یقین ہو جائے کہ وہ خمس نہیں نکالتا مگر جو چیز بھی وہ ہمیں دے گا جو چیز بھی ہمیں کھلائے گا ہمارے لیے کھانا بالکل صحیح ہے، ہمارے لیے وہ چیز لینا بھی صحیح ہے، ہمارے لیے وہ چیز استعمال کرنا بھی صحیح ہے، ہم پر کسی طرح کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو ذمہ داری ہے وہ اس پر ہے جو بغیر فنڈس نکالے ہوئے دعوت کر رہا ہے، جو بغیر فنڈس نکالے ہوئے تحفہ دے رہا ہے، ساری ذمہ داری اس کی ہے، لہٰذا اگر اس نے اس طرح سے پیسہ خرچ کر دیا تو آئندہ اس پر قرضہ رہے گا، ایمان کا قرضہ اس پر رہے گا اور اسے اس کا فنڈس آئندہ نکالنا پڑے گا، اگر ابھی نہیں نکالنا تو بعد میں اسے جب بھی احساس ہوگا تو اس کا فنڈس اس پہ اس کے ذمہ ہوگا اور یہ اسی کو ادا کرنا ہوگا۔
اس سوال میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کھانا کھانے والے کے لیے کیا اس کھانے پر خمس نکالنا ضروری ہے جو اس نے کھایا ہے؟
جی وہ میں نے گزارش کر دی ابھی کہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے اگر 25 روپے کا کھانا کھایا ہے تو ہم 5 روپے کا خمس نکالیں اس کا، ہم پر اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ساری ذمہ داری ان پر ہے۔
جی آپ کے سوال کا جواب مولانا صاحب نے دیا اور بہت اچھی بات انہوں نے کہی، اور قرآن میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا اور جس کسی کی ذمہ داری ہے وہی اس ذمہ داری کو پورا کرے گا، لہٰذا آپ بالکل اس کے یہاں مہمان بن سکتے، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے۔ اب ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔
السلام علیکم، میں علی اگر بات کر رہا ہوں خیر سے۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص کی مٹی جو جبیہ ہے اور پانی کے زخم کے جو پانی ہے اس کے زخم کے بھی نقصان ہوا، تو کیا وہ شخص وضو کرے گا یا پہنے؟ اگر وضو کرے گا تو کیسے کرے گا جبکہ پانی ڈالنے کی صورت میں جبیہ پر ہو جائے گا، یہ اس کے نقصان ہوئے؟ شکریہ۔
مولانا صاحب ان کا سوال جو ہے وضو یہ جبیرہ ہاتھ کے اوپر جبیرہ ہے تو کیا اس کا وظیفہ کیا ہے؟
سب سے پہلے تو یہ وضاحت کر دیں کہ یہ جبیرہ ذرا مشکل قسم کا لفظ ہے۔ جبیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر جسم پر زخم ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، پھوڑا ہو جائے یا کوئی بھی اور پریشانی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے مرہم لگانا پڑے، پٹی باندھنا پڑے، پلاسٹر لگانا پڑے، تو یہ مرہم، یہ پٹی، یہ پلاسٹر، یہ سب کا سب شرعی زبان میں جبیرہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا پٹی کو بھی جبیرہ کہیں گے، پلاسٹر کو بھی جبیرہ کہیں گے، اور جو اس کے اوپر مرہم وغیرہ لگایا گیا ہے، کریم لگائی گئی ہے، ان تمام چیزوں کو جبیرہ کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجیے کہ کسی شخص کو وضو کے آغاز میں سے کسی مقام پر زخم آ گیا، سیدھے ہاتھ میں زخم آ گیا، الٹے ہاتھ میں زخم آ گیا، چہرے پہ زخم آ گیا، تو اب یہ شخص وضو کیسے کرے گا؟ اور وضو میں ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب وضو کا پانی ڈالا جائے گا تو اس میں یہ بھی بات پہچانا رکھنی ہے کہ اگر زخم ہو گیا ہے اور زخم ایسا ہو گیا ہے کہ خون کی کپڑی جم گئی ہے یا خون اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو صاف کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو اگر اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے گا تو پانی خون کے ساتھ مل کر خود پانی بھی نجس ہو جائے گا، اس لیے کہ بتاتے خود خون نجس ہے، خون کے ساتھ جب پانی ملے گا تو پانی بھی نجس ہو جائے گا، جب پانی نجس ہو جائے گا تو نجس پانی کے بلا وضو کیسے ہو سکے گا؟ تو بجائے اس کے کہ پانی ان اعضاء کو پاک کرے، پاک کرنے کے بجائے اور نجس کر دے گا، تو ایسے افراد کو وضو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ لہذا ایسے افراد کے لیے اسلام نے خاص قسم کا وضو اور خاص قسم کا غسل رکھا ہے جس کا نام ہی ہے وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ۔ اب یہ وضو جبیرہ غسل جبیرہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجیے کہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر زخم آ جائے اور اس کے اوپر مثلا پٹی باندھی گئی ہے یا مثلا ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے اوپر پلاسٹر لگا دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں پانی کو اندر تک پہنچانا بڑا مشکل ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اوپر سے پلاسٹر باندھ دیا گیا ہے، اب اندر پانی پہنچانا بہت مشکل ہے۔ یا مثلا فرض کیجیے کہ پٹی نہیں باندھی گئی ہے مگر اس کے باوجود زخم ایسا ہے کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے گا تو پانی نقصان پہنچا دے گا زخم اور خراب ہو جائے گا زخم، تو ایسی صورت میں اس حصے پر پانی نہیں ڈالا جا سکتا ہے، تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے لیے وضو جبیرہ کرنا پڑے گا۔ وضو جبیرہ کا مطلب یہ کہ اگر اس زخم پر پہلے سے پٹی بندھی ہوئی ہے یا مثلا پلاسٹر لگا ہوا ہے، تو جیسے عام طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، مثلا چہرہ دھونا وہ عام طریقے سے دھویا جائے، سیدھا ہاتھ دھونا وہ عام طریقے سے دھویا جائے، جب الٹا ہاتھ دھونے کی باری آئے تو الٹا ہاتھ اوپر سے نیچے تک آہستہ آہستہ کر کے دھویا جائے اور جہاں زخم لگا ہے اور جس زخم کے اوپر پٹی بندی ہے یا مثلا جس مقام پہ ہڈی ٹوٹی ہے اس کے اوپر پلاسٹر لگایا ہے اس مقام پر اس پٹی کے اوپر یا اس پلاسٹر کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے گا. فقط اس پٹی کے اوپر یا اس پلاسٹر کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے, سوکھا ہاتھ نہیں گیلا ہاتھ, گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے تو یوں سمجھیے کہ اس کا وضو مکمل ہو جائے گا, اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. مگر اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس پٹی پر گیلا ہاتھ پھیرا جا رہا ہے, جس پلاسٹر پر گیلا ہاتھ پھیرا جا رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے, وہ نجس نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ پٹی نجس ہے, اگر وہ پلاسٹر نجس ہے تو پھر کیسے کیا جائے, پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اس پر وضو ذریعہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس پٹی پر یا اس پلاسٹر پر ایک پاک کپڑا رکھ دیجیے. پاک کپڑا رکھنے کے بعد پاک کپڑے کے اوپر ہاتھ پھیر دیجیے. پاک کپڑے کے اوپر جب آپ نے ہاتھ پھیر لیا اسی انداز سے وہ وضو میں دھونے کا طریقہ ہوگا, یعنی اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر نہیں کیا جا سکتا. اس میں بھی کپڑے کے اوپر بھی جو گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا وہ اوپر سے نیچے کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے پھیرا جائے گا. جب آپ نے اوپر سے نیچے گیلا ہاتھ پھیر لیا تو جو پٹی کا مقام تھا یا پلاسٹر کا مقام تھا اس طرح سے اگر آپ نے وہاں پر گیلا ہاتھ پھیر لیا اور اس کے بعد جتنا بقیہ حصہ ہے اس کو آپ نے پانی سے دھو لیا تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کا وضو ذبیرہ مکمل ہو گیا اور اس طرح سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وضو ذبیرہ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ تیمم کرنا پڑتا ہے, اور یہ اس قدر ذرا پیچیدہ قسم کے مسائل ہیں کہ کبھی کبھار سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو زخم ہمیں لگا ہے یا جو پریشانی ہمیں ہے اس میں ہمیں وضو ذبیرہ کرنا ہے یا اس میں ہمیں تیمم کرنا ہے. کئی ایسے مقامات آ جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی بات کہ وضو کرنا ہے یا تیمم کرنا ہے. تو اس سلسلے میں سارے مشتہدین نے ایک آسان کلیہ بتایا ہے کہ آپ تیمم بھی کر لیجئے اور وضو ذبیرہ بھی کر لیجئے, تو جو بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی وہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اگر آپ کی ذمہ داری وضو ذبیرہ تھی تو بھی آپ نے کر لیا ہے, اور اگر آپ کی ذمہ داری تیمم تھی تو وہ بھی آپ نے کر لیا ہے, لہذا دونوں ذمہ داریوں کو ادا کر لیا ہے. اتنی تفصیل میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی ہے. لا صلاۃ الا بالطہارۃ, نماز طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. اور طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی نہیں, طہارت کی دو طرح کی ہے, ایک طہارت وضو غسل و تیمم والی ہے اور ایک طہارت انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے, اس کا بدن پاک ہونا چاہیے. اگر یہ دوسری والی طہارت بدن کا پاک ہونا یا لباس کا پاک ہونا اس میں اگر انسان سے کہیں غلطی ہو جائے یا کوتاہی ہو جائے تو پھر بھی نماز صحیح ہو جانے کا امکان ہو جائے گا, امکان ہے کہ آپ کی نماز صحیح مان لی جائے. مگر اگر وضو میں کہیں غلطی ہو گئی, تیمم میں کہیں غلطی ہو گئی, غسل میں کہیں غلطی ہو گئی تو پھر نماز صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوگا, پھر نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اس لیے ان تفصیلات کو سمجھنا اور ان کو اچھی طرح سے سیکھنا یہ ضروری ہے, اس لیے کہ اگر وضو غلط ہو گیا, اگر تیمم غلط ہو گیا تو نماز ہی غلط ہو جائے گی. بےچارے بہت سارے افراد مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں, انہوں نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے, اپنی زندگی میں کبھی نماز چھوڑی نہیں ہے, ان کی عمر 70 برس کی ہے اور 70 برس مسلسل انہوں نے نماز پڑھی ہے, یعنی جب سے والد ہوئے ہیں اس وقت سے نماز پڑھی ہے, مگر اس کے باوجود ان سے وضو میں غلطی ہو گئی تھی یا غسل میں غلطی ہو گئی تھی. اب وہاں کا مسئلہ معلوم کرنا کہ ہم نے غلط وضو کے ساتھ ساری نمازیں پڑھ لی یا غلط غسل کے ساتھ ہم نے ساری نمازیں پڑھ لی, تو ان کی نمازوں کو صحیح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا. ان سے معذرت کے بعد یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کی ساری نمازیں باطل ہیں, لہذا آپ کو ساری نمازیں دوبارہ پڑھنا پڑیں گی کیونکہ آپ نے وضو صحیح نہیں کیا, آپ کو ساری نمازیں دوبارہ پڑھنا پڑیں گی کیونکہ آپ نے غسل صحیح نہیں کیا. اس لیے وضو, تیمم اور غسل یہ ایسی طہارت ہے کہ اس میں اگر کہیں انسان کو بھول ہو جائے, غلطی ہو جائے تو پھر نماز کے باطل ہونے کا امکان ہوتا ہے, پھر صحیح کرنے کا, اس نماز کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا اس مسئلے پر اچھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اسے اچھی طرح سے سیکھنے کی ضرورت ہے.
جی علی رضا صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے بتایا کہ دین نے آپ کو سہولت دی ہوئی ہے جبیرہ کا، اور اس کے بعد جو ہے تیمم کا اسٹیپ آتا ہے، یہ ایک طرف ان احکامات کی سہولت کے بارے میں بتاتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں، کہ نماز کسی صورت میں بھی ثابت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ان تمام مراحل میں جو ہے ان احکامات کے ساتھ نماز کو وجہ لانا پڑے گا. یہ آپ کے سوال کا جواب. اب ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
میں رضوان بات کر رہا ہوں رضیا سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے والد جوئے کے اڈے پر کام کرتے ہیں. کسی بھی پیسے سے انہوں نے گھر خریدا ہے جس میں وہ اور ان کی فیملی رہتی بھی ہے. اب نابالغ بچے اور بالغ افراد کا وہاں نماز پڑھنا اور دوسری عبادت انجام دینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جی مولانا صاحب، ان کے سوال کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
یعنی ایک اعتبار سے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح کا سوال پوچھا گیا ہے، اور دوسرے اعتبار سے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ چلیں کم از کم اس کے باوجود گھر کے افراد کچھ ایسے ہیں کہ جو دین کی طرف مائل ہیں. افسوس اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ افراد اس طرح کے ہیں کہ جو ساری زندگی حرام آمدنی حاصل کر کے اپنے گھر کو آباد کرتے ہیں. گھر بنانا، گاڑی خریدنا، ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ سب کا سب حرام کاموں سے ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے افسوس کا مقام بھی ہے، اور خوشی کا مقام ایسا کہ چلیں ایسے ماحول میں بھی گھر والے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی خواہش یہ ہے کہ وہ دین کے مطابق زندگی بسر کریں. بہرحال پروردگار توفیق دے ہر ایک کو کہ وہ راہ راست کو اختیار کرے، صراط مستقیم کو اختیار کرے، اسی کے مطابق چلے. آپ کا جو سوال ہے اس کے اعتبار سے ہمیں اس سوال میں تھوڑی سی وضاحت کرنا پڑے گی. جو اس وقت ہمارے یہاں بلکہ ہمارے یہاں پوری دنیا میں جو سسٹم رائج ہے، سسٹم یہ کہ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کو اس کی تنخواہ ملتی ہے، اور تنخواہ کرنسی میں ملتی ہے، پیسے میں ملتی ہے، چاہے وہ روپے میں ملے، درہم میں ملے، ریال میں ملے یا ڈالر میں ملے، عام طور پر کرنسی میں تنخواہ ملتی ہے. جبکہ پرانے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ کرنسی میں تنخواہ اگر دی بھی جاتی تھی تو وہ کرنسی سونے یا چاندی کی صورت میں ہوتی تھی. تو اس زمانے کے اعتبار سے اور آج کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. اگر فرق یہ کہ اس طرح کی کرنسی کوئی لے کے آ گیا، جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں پوچھا ہے کہ جوئے کے اڈے میں کام کرنے والے، تو جو وہاں سے تنخواہ ان کو مل رہی ہے یہ کرنسی نوٹ کی صورت میں تنخواہ مل رہی ہے، تو کرنسی نوٹ سے اگر کوئی چیز خریدی جائے گی، یہ جو تنخواہ ملی ہے یہ تنخواہ حرام ہے، تنخواہ حرام ہے، لہٰذا تنخواہ میں جو چیز ملی ہے یہ بھی حرام ہونی چاہیے، اور اس تنخواہ سے جو چیز خریدی جائے وہ بھی حرام ہونا چاہیے. یعنی اگر اس تنخواہ سے مکان خریدا گیا ہے تو مکان حرام کا ہو گیا. جب مکان حرام کا ہو گیا تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، اس میں دیگر عبادات بھی انجام دینا جائز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مکان میں رہنا ہی جائز نہیں ہونا چاہیے. مگر کرنسی نوٹ میں ایک سہولت ہے. ایکچولی یہ کہ کرنسی نوٹ ہے کیا؟ کرنسی نوٹ کسے کہتے ہیں؟ کرنسی نوٹ اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو حکومتوں نے قابل اعتبار بنایا ہے. یعنی حکومت پاکستان یہ 1000 روپے کے نوٹ کو قابل اعتبار بنا رہی ہے، تو یہ 1000 روپے کا نوٹ قابل اعتبار بن گیا. ورنہ اگر آج حکومت پاکستان یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی یہ والا 1000 کا نوٹ نہیں چلے گا، تو آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ جانتے بھی ہیں کہ جب ہماری حکومت میں ایک زمانے میں 100 کے نوٹ، 1000 کے نوٹ، 500 کے نوٹ بیکار اور ناکارا بنا دیے تھے، تو بعد میں یہ نوٹ کچرے کے ڈھیر میں پڑے ہوئے ملے لوگوں کو. یعنی اس کی شاید اتنی وہ ہوتی جو عید مبارک والے نوٹ کی وقت ہوتی ہے، اتنی وقت بھی باقی نہیں رہ جاتی. تو اس کی وقت فقط اس وقت تک باقی ہے جب تک حکومت اس کو اعتبار دے رہی ہے، حکومت اس کو ویلو دے رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کرنسی نوٹ کی بجائے تو خود کوئی ویلو نہیں ہے، حکومت نے اسے قابل اعتبار بنایا تو اس یہ قابل اعتبار بن گیا. اگر ایسی چیز تنخواہ میں ملے اور اس چیز سے مثلا مال خریدا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل اس نے جو چیز ہاتھ میں پکڑی ہے اس چیز کی ویلو نہیں، اصل میں اس کے ذمے میں ہے. اس کے ذمے میں اتنی رقم آ گئی کہ یہ والی رقم اس نے حرام کی دی ہے. جو کرنسی نوٹ ہاتھ میں پکڑا ہے اس کرنسی نوٹ کی ایکچوئل ویلو نہیں ہے، اصل میں جو مالیت ہے یہ مالیت اس کے ذمے میں آ گئی. اب مالیت اس کے ذمے میں آ گئی تو اس مالیت کا یہ ذمہ دار ہوگا. اب اگر اس کرنسی نوٹ سے یہ خرید لیتا ہے مکان خرید لیتا ہے تو کرنسی نوٹ کی جو چونکہ کوئی ویلیو نہیں ہے مکان خرید لے کوئی حرج نہیں. جو مکان وہ خریدے گا وہ مکان غلط نہیں ہوگا, اس مکان میں رہنا غلط نہیں ہوگا, اس مکان میں عبادتیں انجام دینا غلط نہیں ہوگا. البتہ غلط کیا ہوگا, اس کے ذمے میں اتنی مالیت آ چکی ہے لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے یہ حرام پیسہ لیا وہاں پر یہ حرام پیسہ لوٹائے, یہ پیسہ واپس کرے. تو اتنی مالیت کی چیز اس کو واپس لوٹانی پڑے گی یا اتنی مالیت اس کو اصل مالک کو واپس کرنی پڑے گی. مگر جو مکان خرید لیا گیا مکان غلط نہیں ہے, مکان اپنے مقام پر صحیح ہے. اچھا مجھے ایک اور مثال دینا پڑے گی تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. فرض کیجیے کہ جو تنخواہ اس کو ملی ہے مثلا 10,000 روپئے تنخواہ ملی ہے اور یہ پیسے جوڑ جوڑ کے اس نے مثلا مکان بنا لیا. اب انہوں نے مکان بنا لیا تو یہ مکان غلط نہیں ہے, اس میں عبادت کرنا غلط نہیں ہے, اس میں رہنا غلط نہیں ہے, مگر اس کے ذمے جتنے پیسے آ گئے یہ پیسے غلط ہیں. بجائے اس کے کہ یہ تنخواہ لیتے, تنخواہ لینے کے بجائے فرض کیجیے کہ ان کو سونا دیا جاتا کہ بھائی آپ کی تنخواہ 10,000 روپئے ہے, یہ لیجیے 10,000 روپئے کا سکہ. اگر یہ سکہ دیا جاتا اور سکے جمع کر کے پھر اس سکے سے یہ مکان لیتے, سونے کے سکے پیمنٹ کرتے اور پھر مکان دیتے تو ایسی صورت اس مکان میں نماز پڑھنا غلط ہو جاتا, اس مکان کو استعمال کرنا غلط ہو جاتا, اس مکان میں رہنا ہی غلط ہو جاتا. اس لیے کہ مالیت جو دی گئی ہے یہ حرام مالیت ہے اور یہ مالیت ایسی ہے کہ جو اعتباری نہیں ہے, حکومت نے اس کو قابل اعتبار نہیں بنایا, خود اس کی اپنی ویلو ہے. یعنی چاہے حکومت اس کو ویلو دے یا نہ دے, ہر صورت میں سونے کے سکے کی ویلو ہے. اگر حکومت کو ویلو نہ بھی دے تب بھی کہیں باہر جا کے اس کو بیچ سکتا ہے اور پیسہ حاصل کر سکتا ہے. تو اگر سونے کے سکے سے اس نے اگر مکان خریدا ہوتا اور پھر وہ مکان لیا ہوتا تو اس میں رہنا بھی غلط ہوتا, اس میں عبادت کرنا بھی انجام عبادت انجام دینا بھی غلط ہوتا, نماز پڑھنا بھی غلط ہوتا, سب کچھ غلط ہو جاتا. مگر جیسا کہ ہمارے یہاں یہ رائج ہے کہ عام طور پر کرنسی میں لین دین ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ گناہگار تو ہوگا اور جتنی رقم اس نے اس طرح سے لی ہے اتنی رقم کا یہ ذمہ دار بھی ہوگا, مگر اس کے باوجود جو مکان اس کے پاس آ گیا اس مکان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں, لہٰذا یہ ساری عبادتیں بھی صحیح مان لی جائیں گی. یہ جواب خاص میں نے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کے مسئلے کے تحت جواب دیا ہے. اس میں دوسرے مسائل کی دوسرے مشتاہدین کی بھی گنجائش موجود ہے, مگر میرے خیال میں جس تفصیل کے ساتھ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے اگر میں مزید اس کو پھیلاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے. اگر آپ کے لیے کوئی بات واضح نہ ہو تو گزارش یہی ہے کہ دوبارہ سوال کر لیجیے, ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دیں آپ کو.
جی رضوان حسین صاحب, یہ آپ کے سوال کا جواب تھا. مولانا صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک ای میل موصول ہوئی ہمیں اور یہ سجاد حسین صاحب نے لکھی ہے بھیجی ہمیں, اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کسی مدرسے میں کام کرتا ہے اور اس کے کاموں میں شامل ہے کہ وہ بچوں کو کنٹرول کرے, اس نے اپنی جاب کے دوران مسئلے سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے تربیت کے خاطر کچھ بچوں کی پٹائی کی اور بدن بچے کا بدن یا چہرہ جو ہے گال وغیرہ سرخ ہو گئے, تو اب اس کی دیت کا کیا حکم ہے؟
اسلامی تعلیم میں سب سے پہلے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ بچے کی تربیت کے لیے اسے مارا نہیں جا سکتا ہے یا کم از کم اتنا نہیں مارا جا سکتا کہ اس پر کہ مارنے والے پر دیت واجب ہو جائے. یہ آج 1400 برس کے بعد مغربی دنیا یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے اور بات کو پھیلا رہی ہے کہ ہم نے اطمینان اور سکون کے ساتھ تعلیم دینے کا نیا نظام وضع کیا ہے, ہم نے پورا ایجوکیشن سسٹم ایجاد کیا ہے کہ جہاں بچے کو مارا پیٹا نہیں جاتا. حالانکہ 1400 برس پہلے اسلام کی یہ تعلیمات میں شامل تھا کہ بچے کی تربیت میں استاد بھی اس کو نہیں مان سکتا, یہاں تک کہ باپ بھی اس کو نہیں مان سکتا, اور اگر اس طرح سے مار دیا کہ بدن سرخ ہو گیا یا استاد سرخ ہو گیا تو استاد کو بھی دیت دینا پڑتی ہے اور باپ کو بھی دیت دینا پڑتی ہے. یعنی اسلام نے باپ کو بھی معاف نہیں کیا ہے کہ بچے کو اس بری طرح سے مار گئے کہ جس سے اس کا بدن سرخ ہو جائے, اگر سرخ ہو گیا تو دیت دینا لازم ہو جائے گا. تو یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے کہ بچے کو اس طرح سے نہیں مارا جا سکتا کہ دیت واجب ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مولانا آج کل کے بچے تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں, یہ بھلا بغیر مار کے کیسے سیدھے چلیں گے, یہ کس طرح سے ہماری بات سنیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں یعنی جو عام طور پر لوگوں کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مولانا آپ کے دین پر چلنے والے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے بچے بڑے شریف ہوں تو آپ کو نہ مارنا پڑتا ہو, مگر ہم تو دین پر نہیں چلتے, ہمارے بچے اتنے سیدھے بھی نہیں ہیں, ہمارے بچے تو بغیر مار کے بغیر پٹائی کے چلتے ہی نہیں ہیں, لہٰذا ان کو سنبھالیں گے کیسے, ان کو تربیت کیسے دیں گے, اس لیے مارنا پیٹنا ان کو ضروری ہو جائے گا. نہیں, اگر مارا یا پیٹا گیا اور بدن ان کا سرخ ہو گیا تو دیت آپ کو دینا پڑ جائے گی, تو دیت معاف نہیں ہو سکے گی. ہاں, دیت معاف کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ آپ نے اختیار کیے تو ممکن ہے کہ دیت معاف ہو سکے, مگر بنیادی طور پر تو آپ پر دیت آ جائے گی. ہاں, اگر بچے زیادہ شرارتی ہیں تو اس کے لیے دوسرے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ ان کو گھر میں بند کر دیا جائے, ان کو باتھ روم میں بند کر دیا جائے, ان کو مرغا بنا دیا جائے, ان کو کوئی اور سوڑا دے دی جائے, یہ سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں, مگر مارنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دیت واجب ہو جائے. اب عام طور پر جب اساتذہ ٹیچر یہ مسائل سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد تو محتاط ہو جاتے ہیں, مگر اگر سر کسی کے پہلے انہوں نے یہ کام کر دیا ہے اور بچوں کو ایسا مار دیا ہے جس کی وجہ سے ان کا بدن سرخ ہو گیا, ان کے رفتار سرخ ہو گئے, تو اس کی وجہ سے ان پر دیت معاف نہیں ہوگی, دیت تو پھر بھی دینا پڑے گی. اب دیت جو دینا پڑے گی اس میں طریقہ کار کیا ہے, آپ کے سوال کے مطابق کہ دیت کتنی دینی ہے, تو دیت میں اگر رخسار پر مارا گیا, گال پر مارا گیا اور سرخ ہو گیا گال, تو ایسی صورت میں تقریباً یہ سوا پانچ گرام, سوا پانچ گرام سونا بطور دیت ادا کرنا پڑے گا. سوا پانچ گرام سونا, یہ ہمارے خیال میں سونے کی قیمت اس وقت 12,000 روپے ہے, تو سوا پانچ گرام یعنی 10 گرام سونے کی قیمت 12,000 روپے ہے, تو 5.25 گرام سونا یہ قریب قریب 7,000 روپے کی دیت پڑ جائے گی. ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے ایک چانٹا مارا ہے یا ایک سے زیادہ چانٹے مارے ہیں, اگر ایک چانٹا میں مارا ہے تو ایک چانٹا 7,000 روپے کا یہ پڑ جائے گا آپ کو. تو ایسی صورت میں اگر فقط رخسار سرخ ہو جائے تو 5.25 گرام سونا, اور اگر زیادہ زور سے مارا گیا ہے اور نیند پڑ جائے تو دیت ڈبل ہو جائے گی, 10.5 گرام سونا, 10.5 گرام سونا کا مطلب 12,000 لگے, 13,000 یہ پڑ سکتی ہے, اور اگر سیاہ پڑ گیا ہے رخسار, اس قدر زوردار مارا گیا ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں بعض اسکولوں میں اس قدر شدید پٹائی کی جاتی ہے بچوں کی کہ ہڈی ان کی ٹوٹ جاتی ہے, اگر ان کو لکڑی سے مارا جائے تو لکڑی سے اس قدر شدید مارا جاتا ہے کہ 4 دن کے بعد اگر ان کے بدن پہ دیکھا جائے تو فقط نیل نہیں پڑا ہوتا بلکہ سیاہ نشان پڑ جاتا ہے, اگر سیاہ نشان پڑ جائے تو دیت اور ڈبل ہو جائے گی, یعنی 10.5 گرام سونے کے بجائے اب 21 گرام سونا دینا پڑے گا, تو 21 گرام سونے کی قیمت کو بطور دیت دینا پڑے گی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ایک لکڑی ماری ہے تو 1 سے 21,000, اور اگر آپ نے 5 ماری ہے تو 5 سے 21,000 کر دیجیے, کتنے ہزار بن گئے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے دیت ادا کرنے کے لیے یا نہیں, البتہ یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ بچوں کو مارنے میں بہت ہی احتیاط برتنا پڑے گی. آیت اللہ سیستانی نے یعنی اب تک جو میں نے مسئلہ بیان کیا یہ رہبر معظم آیت اللہ سامنائی کا بھی ہے اور آئے سیستانی کا بھی ہے, مگر آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ اگر بچوں کو مارنا بھی پڑے تو ایسے ماریے کہ اس کا بدن سرخ نہ ہونے پائے, اس کے رخسار سرخ نہ ہونے پائے. تو ایسا مارنا کیا مارنا, جو پھول مارنا, تو فائدہ نہیں ایسے مارنا ہی, تو بہتر یہ کہ دوسری سزا دے دیجیے جو زیادہ آسان ہوگی. اچھا, اب یہ دیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, یہ دیت چہرے یا سر کے حصے میں مارنے کی دیت ہے, چہرے یا سر کے حصے میں مارا جائے تو یہ والی دیت ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, 5.25 گرام, 10.5 گرام اور 21 گرام, یعنی بڑھتی چلی گئی. لیکن اگر پتی کے بدن کے حصے میں مارا گیا, ہاتھوں میں مارا گیا, پشپ میں مارا گیا, تو جتنی دیت چہرے پر مارنے کی ہوتی ہے اس کی آدھی دیت بدن پر مارنے کی بن جاتی ہے, یعنی اگر 5.25 گرام چہرے کی ہے تو اس کا آدھا ہو جائے گا, قریب قریب 2.5 گرام, 3.5 گرام آدھی دیت بن جاتی ہے ہمیشہ بدن کے اعتبار سے. لہذا اس کا سارا کیلکولیشن آپ خود کر دیجئے, کس انداز سے بچے کو مارا گیا اور کس انداز سے اس کی دیت بنی ہے.
جی, یہ بتایا گیا کہ حقوق انسانی کا اسلام کے اندر کتنا خیال کیا گیا ہے, کہ بچے کے بارے میں حقوق کا کتنا خیال کیا گیا، لیکن مولانا صاحب میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا کہ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ بچے کے دنیا میں آنے کے بعد جو ہے اس کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن اسلام اتنا عظیم دین ہے کہ اس نے اس بچے کے بارے میں اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کے حقوق متعین کیے اور اس کے بارے میں بتایا ہے، لہٰذا اس کی عظمت کا ہم اور آپ کو قائل ہونا پڑے گا اور اس کے جو احکام ہیں اس کے مطابق ہم اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ جی اب ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام مجیر حیدر ہے، میں سعودی عرب مسکین سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال بغیر شرکے کی مسکین کے بارے میں ہے، کیا ان کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ عید اگر یہ حرام ہو تو کیا اس کے خرید و فروخت کے لیے کوئی شرعی ہیلا موجود ہے؟
مولانا صاحب ان کا سوال وہ بغیر چھلکے کی مچھلی کے بارے میں ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ حرام ہے تو بھی کوئی ہلا شرعی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے کسی طریقے سے حلال ہو جائے؟
جی جی صحیح ہے، بہت آپ نے اچھی بات پوچھی ہے اور یہ دین پر عمل کرنے کا اچھا طریقہ کار ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک کام حرام بھی ہے تو کیا اسلامی راستہ کو ایسا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو حلال بنایا جا سکے؟ میں پچھلے پروگراموں میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ عام طور پر اسلام کے پاس کوئی نہ کوئی راستہ موجود ہوتا ہے، اگر اس راستے کو آپ اختیار کر لیں تو وہی عمل جو حرام طریقے سے انجام دیا جاتا ہے وہ بالکل حلال طریقے سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بغیر چھلکے والی مچھلی کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو بغیر چھلکے والی مچھلی ہمارے یہاں یعنی اہل تشیعوں کے یہاں کھانا حرام ہے۔ اگر مچھلی کے اوپر اس کی کھال پر چھلکے نہیں لگے ہوئے تو ایسی مچھلی ہمارے یہاں کھانا حرام ہے۔ اچھا مچھلی کھانا حرام ہے، اب اس میں مختلف قسم کی باتیں آ سکیں گی۔ ایک تو یہ کہ مارکیٹ سے مثلا ہم مچھلی خرید کر لائے، ہم مچھلی خرید کر لائے تو سوچ کر کہ یہ چھلکے والی مچھلی ہے، جب گھر پر لائے تو پتا چلا تو ایسا لگ رہا ہے کہ چھلکے والی مچھلی نہیں ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے۔ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ چھلکے والی نہیں ہے، پتا چل گیا کہ چھلکے والی نہیں ہے تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اسی میں شک ہو جاتا ہے، اسی میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ مچھلی چھلکے والی ہے یا چھلکے والی نہیں ہے۔ مثلا بازار میں بہت سارے لوگ مچھلیاں پکا پکا کے بیچ رہے ہیں، اب جو مچھلی پکا کے بیچ رہے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے کہ چھلکے والی مچھلی یا بغیر چھلکے والی مچھلی، یا مثلا ہوٹلوں میں مچھلی بیچی جا رہی ہے، فائیو اسٹار ہوٹل سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل میں مچھلی بیچی جاتی ہے، اب ان ہوٹلوں میں جو مچھلی بیچی جا رہی ہے ان مچھلیوں کے بارے میں اگر ہمیں پتا نہ چلے کہ چھلکے والی ہے چھلکے والے نہیں، اگر ان کے بارے میں بھی پتا چل جائے، فائیو اسٹار ہوٹل کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے کہ بغیر چھلکے والی مچھلی نہیں کھا سکتے، چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے کہ یہ مچھلی پکا رہا ہے بغیر چھلکے والی نہیں کھا سکتے، اگر پتا چل جائے کہ بغیر چھلکے والی ہے تو یقین نہیں کھا سکتے، لیکن اگر یہی نہ پتا چلے کہ چھلکے والی ہے یا چھلکے والی نہیں ہے تو کیا پھر ایسی مچھلی ہمارے لیے کھانا صحیح ہے؟ جی ہاں، ایسی مچھلی کھانے میں کوئی حرج نہیں، جب تک یہ پتا نہ چلے کہ چھلکے والی ہے چھلکے والی نہیں ہے تو شک والی مچھلی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی کھانے کے حوالے سے بات، لیکن کچھ اپرادھ ایسے ہیں کہ جو مچھلی کے کاروبار میں ملوث ہیں، یعنی ملوث کا مطلب مچھلی کا کاروبار کر رہا ہوں، غلط نہیں کر رہا ہوں، صحیح ہے، غلط کاروبار کر رہا ہوں، تو مچھلی کے کاروبار کرنے والے اپرادھ ان کے یہاں چھلکے والی مچھلی بھی آتی ہے بغیر چھلکے والی مچھلی بھی آتی ہے، تو اگر چھلکے والی مچھلی آ رہی ہے وہ بیچ رہے ہیں یا مثلا تھوک کے بھاؤ دے کر پرچون کے بھاؤ بیچ رہے ہیں یا مثلا ان کے اپنے جہاز ہیں وہاں سے پکڑ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں تو چھلکے والی مچھلی پکڑ کے اگر بیچ رہے ہیں تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، بالکل پتا ہاتھ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں جو جال ہے وہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چھلکے والی ہے تو پکڑو نہیں، چھلکے والی نہیں ہے تو چھوڑو، جال تو ہر مچھلی پکڑے گا، لہٰذا جو بغیر چھلکے والی مچھلی آ گئی تو کیا اس مچھلی کو بیچنا صحیح ہے کہ بیچنا صحیح نہیں؟ کھانا تو صحیح نہیں تھا، جب کھانا صحیح نہیں ہے تو کیا بیچنا صحیح ہے یا بیچنا صحیح نہیں؟ تو اس صورت میں پھر میں رہبر معظم آیت اللہ خامنہ کا فتویٰ بتا رہا ہوں کہ ایسی مچھلی کے بیچنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس مچھلی کو بیچا جا سکتا ہے، اس مچھلی کا کھانا حرام ہے مگر بیچنا حرام نہیں، اسی طرح سے اس مچھلی کا کھانا حرام ہے مگر خریدنا حرام نہیں، لہذا اگر وہ افراد کو جو مچھلی پکڑ کے لایا اور ہم مثلا مچھلی کے خریدار ہیں اور خرید کے مثلا آگے بیچیں گے یا خرید کے اپنی فیکٹری میں پروسیس کریں گے تو مچھلی خریدنا ہمارے لیے حرام نہیں ہوگا، ہمیں معلوم ہے کہ بغیر چھلکے کی مچھلی ہے، بغیر چھلکے کی مچھلی بھی ہمارے لیے خریدنا حرام نہیں، خریدنا بھی ہمارے لیے صحیح ہے اور پھر آگے بیچنا بھی ہمارے لیے صحیح ہے. حج کا کھانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا, اس لیے کہ کھانے میں اہل تشیعوں کے یہاں شرط ہے کہ جس مچھلی کو کھایا جائے وہ چھلکے والی مچھلی ہونا چاہیے.
جی وزیر حیدر صاحب, آپ کے سوال کا جواب مولانا نے مختلف مچھلیوں کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ خریدنا کیا حکم رکھتا ہے, فروخت کرنا کیا حکم رکھتا ہے. ناظرین آج کی حد تک اتنا ہی, اور ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں, اور اس کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوال کریں تاکہ اس پروگرام کی دلچسپی جو ہے برقرار رہے. آپ کو ہم موقع پر بتا دیتے ہیں, ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131, 0334319131. دوسرا موبائل نمبر ہے 0321385650321385650. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. آپ ہمارے ان سوالات کو جو ہے ہماری ویب سائٹ میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qtrat.org. آخر میں ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا ندوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آج تک میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین, اب تو سب کا ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین.
لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین, اب تو سب کا ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین.
آپ کی کیا شان ہے مولا, بولتا قرآن ہے مولا, فاطمہ کی جان ہے مولا, مرضی سبحان ہے مولا.
میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین, تو سب کا ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین.
کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین, اب تو سب کا ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین.
کربلا کا فاتح آزام, یا خدا ہے وارث آزام, پہلے تیرے پرچام ثابت ہوگا تیرا ماتا.
میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین,
اب تو سب کا ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین.
میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین,
تین دن کی تش ندی مولا آئے تیری بے کشی مولا, خشک گردن پر چھری مولا, کربلا کہتی رہی مولا.
لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین,
اب تو سب کا ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین.
میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین, اب تو سب کا ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین.
کس طرح بھولیں گے وہ منظر جب چلا تھا حلق پہ خنجر, جب سنا کی نوک پہ تھا سر تو لٹھا پرنا تیرے لب پہ
میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین
اب تو سب کا ورد دبا بھی رہنے لگا ہے یا